الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم.
گزشتہ سے پیوست مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ یقیناً جانے کے لیے آیا، اسی مضمون کی ایک کڑی آج بھی انشاءاللہ بیان کرنے کا ارادہ ہے. گزشتہ جمعے سے طبیعت کچھ میری ایسی ہوئی کہ آواز اور گلا بیٹھ گیا اور مسلسل ابھی تک کچھ نہ کچھ اس کے اثرات باقی ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام بیماروں کو شفا کلیہ عطا فرمائے. اسی وجہ سے میں پچھلے سلسلے میں حاضری نہ دے سکا، چونکہ ظاہر ہے کہ سارا دار و مدار آواز پر ہے. کساف ہو تو انسان بات کرے تو سننے والا بھی صحیح طرح سمجھ پاتا ہے، ورنہ آواز بیٹھی ہوئی ہو تو انسان بولے کچھ تو سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت ہے تلاوت کی، اس کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب انداز سے امت کی تسلی رکھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی زیادہ رقیق القلب، نرم دل اور بہت ہی زیادہ رونے والے، جس موقع پر قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح شروع سے آخر تک نازل ہوئی، تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام صحابہ اکرام اب تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے تھے، آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے. اس صورت میں اللہ پاک نے خوشخبری سنائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، قبائل کے قبائل، پوری قومیں کی قومیں وہ اسلام میں داخل ہوں گی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری سونپی گئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے. اس سورت کو سن کر عام طبقہ جو صحابہ کا تھا خوشیاں منانے لگے کہ اسلام کے عروج کا وقت آ گیا، اسلام کی فتوحات کا زمانہ آ گیا، کہ قوموں کی قومیں وہ اسلام میں داخل ہوں گی، قبائل کے قبائل اور علاقوں کے علاقے مسلمانوں کے ہو جائیں گے. لیکن دوسری جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت مبارکہ کو سن کر ایک جانب بیٹھ کر اداسی کے عالم میں رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ اے ابو بکر، آپ اس خوشی کے موقع پر رو رہے ہیں، یہ کیا بات؟ فرمایا کہ ایک طرف تو اس میں خوشخبری ہے کہ اب اسلام کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے، نصرت آ گئی، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. لیکن دوسری طرف یہی سورت ہمارے لیے اس بات کو خبر دے رہی ہے اور ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت قریب آ پہنچا. جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا اس مقصد کی آپ نے تکمیل کر دی. وہ ذمہ داری جو آپ کو سونپی گئی تھی آپ نے کامل مکمل طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا دیا. جب کسی مقصد کے لیے کسی جگہ پر کسی اہم ترین شخصیت کو بھیجا جاتا ہے مقصد کے پورا ہو جانے کے بعد واپسی کی تیاری شروع ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی ہستی جس اہم مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اس اہم مقصد کو نبھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دے دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی. ذی الحج کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. دو تین چار مہینے کا فاصلہ. اس وقت تک کسی کے تصور اور وہم و گمان میں نہ تھا. آپ بار بار فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم اپنے حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو شاید کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھ پاؤں. معاملہ تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام شاید آپ کو نہ دیکھ پائیں لیکن صحابہ کے اس اثر کو کم کرنے کے لیے آپ اس بات کو اپنے اوپر لے رہے تھے کہ جو کچھ سیکھنا ہے مجھ سے سیکھ لو شاید کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھ پاؤں. تو جو بھی سمجھدار ہوشیار تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ یقیناً واپسی کی طرف اشارے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جہاں یہ اتنی بڑی بشارت وہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک خطرناک قسم کی خبر بھی دے رہی ہے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ہم سے جدا ہونے کا وقت قریب آ پہنچا. ایک یہ عالم, دوسرا وقت وہ آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں بیمار ہوئے. نوبت جب یہاں آپ پہنچی کہ آپ نماز پڑھانے کی آپ میں ہمت نہ تھی تو آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز کی جماعت کروائے, میرے لیے ہمت نہیں کہ میں جا کر جماعت کرا سکوں. تو صاحبزادی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد بہت ہی زیادہ رقیق القلب ہیں, نرم دل انسان ہیں, وہ حوصلہ نہیں کر پائیں گے اس بات کا کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض انجام دیں اور آج مسجد نبوی کا منبر اور محراب اور اس کا مصلی آپ سے خالی ہو تو ابو بکر سے یہ برداشت نہ ہو سکے گا اور وہ رو پڑیں گے نماز کے اندر. آپ نے پھر بھی اصرار فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز کی جماعت کروائے. یہ تکوینی طور پر اشارہ بھی تھا اس بات کی طرف کہ اگر میری نیابت کا کوئی حقدار ہے پہلے مرحلے میں اول درجے میں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ حکم کی تعمیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کروائی. تیسرا مرحلہ جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے اس عالم میں تشریف لے گئے, دنیا سے پردہ فرما لیا, تو وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ اطہر میں تشریف لائے. آنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما, پیار کیا اور اس کے بعد صحابہ اکرام پر جو یہ خطرناک قیامت ٹوٹی تھی کہ کوئی شخص یہ سننا گوارا نہیں کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, بالکل قیامت کا منظر تھا, ہر طرف سکوت تاری تھا. صحابہ اکرام کے ہوش ہو گئے یہ بات سن کر. اس موقع پر وہی رقیق القلب, وہی نرم دل انسان, وہی رونے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ پاک نے ان کو وہ حوصلہ عطا فرمایا, تشریف لائے مسجد نبوی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ افروز ہوئے, صحابہ اکرام کے مجمع کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دینا شروع کیا اور یہی آیت تلاوت کی. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور دنیا سے تشریف لے گئے. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کیا اگر وہ وفات پا جائے یا ان کو شہید کر لیا جائے تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے، واپس پلٹ جاؤ گے جس طرح تم تھے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ، جو کوئی الٹے پاؤں پلٹا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، وہ اپنا ہی بگاڑے گا. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے. ان آیات مبارکہ کی جب تلاوت اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے فرمائی تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آیات اسی وقت نازل ہو رہی ہوں اور ان سے ہمارے دلوں کو ڈھارس، تسلی اور حوصلہ مل رہا تھا. کیونکہ صدمے کے چور چور ہونے کی وجہ سے اور صدمہ پڑنے کی وجہ سے ہر ایک کے ہوش اڑے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ پاک کا پیغام کانوں میں پڑا تو وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو حوصلے ملے. دنیا کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی جماعت سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخصیت کوئی دنیا میں نہیں گزری. اس محبوب جماعت کا محبوب شخصیت کے ساتھ جو تعلق اور لگاؤ تھا، میں نے پہلے بھی ایک مضمون میں عرض کیا تھا کہ یہاں تک عاشقی کا مظاہرہ ہوا ہے کہ بعض لوگ شاید اس چیز کو ماننے سے بھی انکار کر دیں. آپ کے گھر کی ایک باندی اور ایک لونڈی تھی جو گھر کے اندر خدمت کیا کرتی تھی، ایک زوجہ محترمہ کی. ایک دن اس برتن میں جس میں رات کے وقت میں کبھی آپ استنجے کی نوبت آتی پیشاب فرما لیا کرتے تھے، ایک دن اس باندی نے محبت میں آگے وہ پورا کٹورا پی لیا کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس باندی نے کہا کہ وہ میں پی گئی. محبت کے اندر اتنے آگے نکلے ہوئے تھے. دو تین صحابی اس قسم کے ہیں کہ جب اس زمانے میں آپ پچھنا لگواتے تھے، جو زائد فون ہوتا ہے اس کے لیے پچھنا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف مختلف مقامات پر پچھنے لگاتے تھے، تو وہ جو آپ کے جسم مبارک کا خون تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو ایک طرف ڈال کے آ جاؤ. ایک صحابی گئے، سوچا کہ کیا کروں، موقع ہاتھ لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر سوچو بچار کیا اور اس خون کو پی گئی. واپس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ معاملہ کچھ ڈاماڈول دکھائی دیتا ہے. فرمایا کہ اس خون کو کہاں ڈالا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت محفوظ مقام میں اس کو چھپا دیا. کہاں؟ کہا کہ میں پی گیا. تو یہ محبت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جو عشق کی انتہا ہوا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس بدن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی جس کے اندر نبی کا خون سرایت کر گیا ہو. تو یہاں تک چاہنے والے اور اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے، اپنی گردنوں کو کٹوانے والے، ایسی چہیتی جماعت، ایسی محبوبیت والی شخصیت کے چاروں طرف اس طرح جھنگٹا بنا کر رہا کرتے تھے کہ ان صحابہ کی جماعت سے زیادہ چاہنے والی، محبت دینے والی، محبت لینے والی اور عشق و معاشرے کے اندر جو انتہائی عروج اوپر پہنچنے والی جماعت، اور صحابہ اکرام کی جماعت سے اور کوئی بڑی بات نہیں گزری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری محبوب شخصیت کو نہیں گزری. ان دونوں کے درمیان جو اتصال تھا، جو لگاؤ تھا، جو ملاپ تھا، رات دن دیدار ہو رہے ہیں، رات دن ملاقات ہے، اس کے درمیان جب فراق آیا تو اس سے بڑھ کر اس جماعت قیامت نہیں گزری. دنیا کی تاریخ نے کسی کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے سے بڑھ کر کوئی صدمہ نہیں دیکھا. لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا کلام پڑھ سنایا تو صحابہ کے ہوش ٹھکانے آئے، حوصلے ملے اور ان کا وہ غم جس نے ان کو چکنا چور کر دیا تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار تیار تھی، کہا کہ اگر کسی نے میرے سامنے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، گردن اڑا دوں. حضرت عمر خالی زبان کے نہیں تھے، گفتار کے نہیں تھے، کردار کے تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے. عجیب و غریب عالم تھا، اس عالم کے اندر اللہ پاک نے اس محبوب جماعت کو اپنی محبوب شخصیت کے جدا ہونے پر جو چیز عطا فرمائی وہ ہے صبر و تحمل. اگر تو کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ غم انسان کو لے ڈوبتا تو تمام کے تمام صحابہ دنیا سے بیزار ہو جاتے، کھانے پینے چھوڑ دیتے، بال بچوں کی پرواہ ختم کر دیتے. چند دن میں کوئی بھوکا ہو گیا، کوئی پیاسا رہ گیا، کوئی بیمار رہ گیا، اور کوئی طرح طرح سے مختلف آفات میں آ کر دنیا سے چل بستے. لیکن اس شدید صدمے کے باوجود قرآن و حدیث کی تعلیمات چونکہ موجود تھی، اللہ پاک کی طرف سے رہنمائیاں موجود تھی، ان لوگوں نے ان تعلیمات کو دل و جان سے اپنایا. یہی وجہ تھی کہ اپنے اپنے انداز سے دین اسلام کی خدمت میں اپنی زندگیاں بسر کی. محبت کے انوکھے واقعات یہاں تک بھی دیکھنے میں آئے کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، آپ کی اونٹنی کو باقاعدہ آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا گیا. آپ کا ایک دراز گوشت، جس کو اردو میں گھرا کہا جاتا ہے، ادبی نام اس کا دراز گوشت ہے، وہ جو آپ کی سواری میں رہا کرتا تھا، آپ اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے. اس کا نام تھا یعفور. حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا وہ دراز گوشت، وہ سواری جدائی کے اندر آنسوؤں سے روتا ہوا مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر گھومتا تھا. تین دن تک وہ گھومتا پھرتا رہا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، آخر کار ایک کنویں میں گر کے اپنی جان دے دی. تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس صدمے کے اوپر اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی، ان کو حوصلے دیے اور وہ چیز عطا فرمائی جس کو صبر کا نام دیا جاتا ہے. کیونکہ پہلے سے وہ چیزیں موجود تھیں، تعلیمات موجود تھیں، ان کو صرف یاد دہانی کی ضرورت تھی، توجہ دلانے کی ضرورت تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل سکوت تھا، رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، لیکن آپ کا جسد اطہر آپ کے حجر اطہر میں موجود ہے، اور صحابہ کے مشورے چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، سارے چیزیں ہو رہی ہیں. پھر جب خلافت کا معاملہ طے پا گیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ تھا کہ کہاں آپ کی آخری آرام گاہ بنائی جائے، اس میں جب مشورہ ہونے لگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نبی کی جس جگہ پر آخری زندگی کے لمحات گزرتے ہیں وہی ان کی آخری آرام گاہ بنتی ہے. تو چونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر اطہر میں اور ام المؤمنین کی گود میں، فرماتی ہے کہ جس وقت آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور سیڑھی کے درمیان تھا، آپ اس طرح آرام فرما تھے اور اپنی گود میں حضور کو لیے ہوئے تھے، لی ہوئی تھی، اپنے سینے سے لگایا ہوا اور آخری تک سینے سے چمٹا کے رکھا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ جو ام المؤمنین کا حجر اطہر تھا، اس جگہ سے تعین ہوا کہ جب آپ کی پہلے سے پیشن گوئی موجود ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، تہجد کے وقت میں سکوت طاری تھا، صحابہ پر صدمے کی کیفیت تھی. اس سناٹے کے اندر جب قبر کی کھدائی کا آغاز ہوا، اس طرف جو حجرات ہیں مطہرات ہیں، اس میں ساری ازواج مطہرات اور ساری جو خواتین غم کے عالم میں اداس، فرماتی ہیں کہ اس رات کے سناٹے میں جب ہم نے حضور کے حجر اطہر کے اندر کھدالوں کی آواز سنی، دھم دھم کر کے جب کوئی چیز زمین کھودی جاتی ہے تو دھم دھم کر کے آواز آتی ہے، تو پتہ چل گیا کہ اب تیاری شروع ہے، اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اب گویا کہ قبر مبارک روز اطہر کی تیاری ہو رہی ہے. تو فرماتی ہے کہ وہ خدا جو زمین پر پڑ رہے تھے، ان کی آواز جو ہم اپنے کانوں سے سن رہے تھے، محسوس یہ ہوتا تھا جیسے کوئی ہمارے کلیجے کاٹ رہا ہو، وہ خدال ہمارے کلیجوں پر پڑ رہے تھے. اتنے خطرناک اور اتنے عظیم صدموں کو ان حضرات نے جھیلا. اور پھر بعد میں وہ خواتین پوچھتی تھی کہ کن ہاتھوں سے تم نے وہ مٹی ڈالی کہ جن سے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے میں کر دیا، کہاں سے تم وہ ہمت اور حوصلے لائے. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے فطری نظام بنایا، اسی فطری نظام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر کر چلے گئے. لیکن آپ نے جانے کے بعد پیچھے والوں کو تشنا نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، افراتفری کے عالم میں نہیں چھوڑا، آئندہ آنے والی نسلوں تک کے لیے آپ نے واضح رہنمائیاں چھوڑ دی، ہدایات چھوڑ دی کہ اس موقع پر جو بھی صبر و تحمل کے دامن کو ہاتھ میں تھامے گا کامیاب اور کامران ہو جائے گا. اور پھر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ مومن تو دونوں حالتوں میں مزے میں ہے، جب کبھی اس کے اوپر مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے، تو وہ صبر سے کام لے، اس کے بھی مزے ہیں، اور اگر کوئی نعمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا مل جائے، اس کے اوپر شکر ادا کرے، تب بھی مزے ہیں، دونوں صورتوں میں مزوں میں ہے. صرف تربیت کی ضرورت ہے کہ مصیبت آ گئی، امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، صبر کے دامن کو تھام لیا. صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اللہ پاک نے تحفے رکھے، انعام رکھے، اور جب نعمت ملی اس نعمت کے موقع پر شکر کے دامن کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تب بھی اس نعمت کے ساتھ اللہ پاک نے اجر و ثواب کے معاملات رکھے. صبر کرنے والوں کو آخرت میں اللہ پاک بلائیں گے. سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ وہ جماعت ہوگی جو خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اسی سے لو لگانے والے تھے. فرمایا کہ جب میدان محشر میں ترازو قائم ہوگا، تو اعمال صالحہ کرنے والوں کو جو عمل لے کر آئے گا، ہر عمل کو تولا جائے گا، اس کے بقدر ثواب جتنا بنتا ہے اس کو دیا جائے گا. لیکن صبر کرنے والے جو صابرین دنیا میں گزرے، ان کو جب بلایا جائے گا تو ترازو کا کام ختم. فرمایا کہ ان کی طرف اجر و ثواب کو بہا دیا جائے گا، جس طرح دریا کا بہاؤ ہوتا ہے اور سمندر کا بہاؤ ہوتا ہے، اس طرح بے حساب ان کی طرف اس کو رواں دواں کر دیا جائے گا. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب ملے گا وافر مقدار میں، اور جب ملے گا تو ایسا ملے گا کہ ناپ تول کے ساتھ نہیں، بغیر حساب، بغیر ناپ اور بغیر تول کے، بغیر حساب کے مقدار میں بکثرت ان کو اتنا ثواب دیا جائے گا کہ ان کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے. اس موقع پر دنیا کے اندر چین اور سکون کی زندگی بسر کرنے والے لوگ وہ حسرت کریں گے کہ اے کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آئی ہوتی، تکلیفیں آئی ہوتی، تو ہم بھی صبر کیے کر لیتے، تو آج ہمارے اوپر بھی نعمتوں کا اجر و ثواب کا بہاؤ ہوتا، اجر و ثواب کا التفات ہوتا، اور اس وقت وہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے چاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تو یہ ہمیں گوارا تھا. آج جو اجر و ثواب ہم دیکھ رہے ہیں، اس اجر و ثواب کے مقابلے میں دنیاوی زندگی میں کینچیوں سے کٹ کر اپنا کچومبر بنوانا ہمیں گوارا تھا، لیکن یہ ثواب ہم ضرور حاصل کر لیتے. اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کے وعدے فرمائے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت کی بے شمار انواع اور اقسام، جب کبھی کسی قسم کی مصیبت آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر دیکھنا معمولی سا واقعہ ہے، گھر کے اندر چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے تکلف تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوالات جوابات کرنا، وضاحت طلب کرنا، بے شمار وضاحتیں ام المؤمنین سے ہم تک پہنچی. فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ چراغ بجھ گیا، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ انا للہ پڑھنے کا تو حکم اللہ پاک نے مصیبت پہنچنے والوں کے لیے دیا کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خالی چراغ گل ہو گیا، آپ نے انا للہ پڑھا. آپ نے فرمایا کہ جی ہاں عائشہ، ہر وہ چیز جس سے دل کو قلق ہو، دل رنجیدہ ہو، دل کے اندر وہ چیز ناگوار گزرے، یہ مصیبت ہے. اب وہ مصیبت ہلکے درجے کی ہو، بڑے درجے کی ہو، درمیانے درجے کی ہو، جس درجے کی بھی ہو، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لینا اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چپل تھی قسمہ ٹوٹ گیا، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہاں جو حاضرین صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ کوئی مصیبت ہے کہ جس پر آپ نے انا للہ پڑھا؟ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ ہر وہ چیز جس سے مومن کے دل رنجیدہ ہو اور وہ چیز اس کو ناگوار گزرے، اس کے لیے مصیبت ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر کسی کو چبھ گیا تو یہ کانٹا چبھنا بھی بیکار نہیں ہے. اول تو اگر وہ گناہگار تھا، تو اس پریشانی اور اس ڈانٹے کے چبھنے کی تکلیف کی بقدر اس سے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے, اور اگر وہ پہلے سے پاک و صاف تھا تو اس کانٹا چبھنے پر بھی اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں. دینے والے تیری شان کریمی پہ میں قربان کہ جتنا مانگو اس سے سوا دیتا ہے, ان مانگے اس نے دینے کے لیے اتنے عنوانات بنا رکھے ہیں کہ طرح طرح سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب کوئی مصیبت آئے, جب کوئی آزمائش آئے, جب کوئی تکلیف آئے, جان کی, مال کی, آل اولاد کی, بیماری کی, دکھ سکھ جو بھی کچھ آ جائے تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اور رجوع کرنے کے اندر اللہ پاک نے باقاعدہ یہ کلمہ ہمیں سکھا دیا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو بظاہر اتنا معمولی سا چھوٹا سا کلمہ ہے, لیکن یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو سابقہ امتوں کو نہیں ملا. جن پیغمبروں کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے, آزمائشوں سے وہ گزرے, ان کے جو مضامین اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیے تو کسی کے ساتھ بھی انا للہ کا تذکرہ نہیں آیا. یہ کلمہ صرف اللہ پاک نے اس امت کو بطور خاص عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ اگر یہ سابقہ امتوں کو بھی نصیب ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف کے فراق میں بیٹا معصوم بھولا بھالا خوبصورت شکل و صورت والا بھائیوں نے لاپرواہی کی, گھمانے پھرانے کے لیے لے گئے اور لا کر بہانہ بنا دیا کہ بیٹے کو آپ کے بھیڑیا کھا گیا. تو ساری زندگی غم کے اندر, اداسی کے اندر اور رو رو کے گزار دی. اس قدر روتے تھے کہ نابینا ہو گئے, بینا ایک چلی گئی. اس موقع پر جب کبھی اپنے بیٹے کی یاد آتی تو ان کا جو یاد کے موقع پر اللہ پاک نے کلمہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یا اسفا علی یوسف, ہائے میرے بیٹے افسوس یوسف تجھ پر کہ تم مجھ سے گم ہو گیا. تو اگر یہ انا للہ سابقہ امتوں میں ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. تو یہ پاکیزہ کلمہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ چھوٹی, درمیانی, بڑی ہر مصیبت کے اوپر جب یہ کلمہ پڑھ لیا جائے تو یہ زخموں کا مرہم ہے. تو فرمایا کہ جب کبھی کوئی مصیبت آئے استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر سے کام لو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ, رجوع الی اللہ کرو. اس کا نتیجہ یہ نکلا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور اس کی معیت اور اس کی گویا کہ جو فضل اور مہربانی اور رحمت ہے وہ تمہارے ساتھ ہو جائے گی, تم بے سہارا نہیں رہو گے. دنیاوی لحاظ سے انسان جب کبھی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا, بیوی کا ہٹ گئی, یا بیوی کے لیے شوہر انتقال کر گیا, یا آل اولاد کا انتقال ہو گیا, یا مال و دولت ضائع ہو گیا, بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں زندگی میں. ابھی اسی رمضان کے اندر جو ہمارا مدرسہ ہے اس کے سامنے ایک فیکٹری, اس کے جو مالک بڑے متقی انسان اللہ والے عالم فاضل بھی ہیں, ساتھ میں وہ کاروبار کرتے ہیں. رمضان شریف کا موقع ہے, آخری عشرہ, حرمین شریفین, حرم کے اندر معتکف ہیں, حالت اعتکاف میں, اور یہاں فیکٹری کے اندر کسی معمولی سی لاپرواہی کی وجہ سے آگ لگی, پوری فیکٹری کے اندر مال جل کے راکھ ہو گیا, کروڑوں کا نقصان ہو گیا. آنے والی مصیبت جب آتی ہے تو انسان بھلے کہیں پر بھی ہو, نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں, دنیا والوں پر بھی آتی ہیں, گنہگاروں پر بھی آتی ہیں, اور مسلمانوں کے ساتھ کافروں پر بھی آتی ہیں, ہر ایک انسان پر مصیبتیں جس کے لیے جو لکھی ہیں مقدر ہیں وہ آئیں گی. تو جب جب مصیبت آئے تو نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل اصول پہ بیان فرما دیا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, اصل صبر وہ ہے جو پہلے مرحلے پہ کیا جائے. جب کبھی کوئی مصیبت آ گئی, کوئی جان کا, کوئی مال کا, کسی بھی لحاظ کا کوئی نقصان ہوا تو پہلے موقع پر انسان صبر سے کام لے, یہ اصل صبر ہے, اس کے اوپر اجر ملا. پھر جب کبھی دوبارہ اس غم کی یاد تازہ ہو جائے, جب کبھی دوبارہ وہ معاملہ تازہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ غم تازہ ہو, کسی بھی معاملے میں یاد تازہ ہو, پھر انا للہ پڑھ لینے پر اول موقع پر جو صبر کیا تھا اتنے ہی اس کے بقدر اللہ پاک پھر اجر عطا فرما دیتے ہیں. کسی کا قریبی عزیز انتقال کر گیا, ہمارے تو تازہ واقعہ ہے کہ والد ماجد ابھی اور پچھلے سال والد ماجد کا بھی دنیا سے جانے کا معاملہ سوا سال سے اوپر ہو گیا, لیکن بالکل کل کی سی بات لگتی ہے. تو غم اور صدمہ بالکل تازہ محسوس ہوتا ہے. تو حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب کبھی غم کی یاد تازہ ہو تو فوراً انا للہ پڑھ لینے پر اللہ پاک دوبارہ سے اتنا ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں جتنا پہلے مرحلے پر عطا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی ہستی, وہ بھی غم خوشی ہنسنا مسکرانا اور رونا آپ دیدہ ہونا ان تمام مراحل سے گزرے. آپ کے لخت جگر نور نظر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی کے اندر جو آپ کے صاحبزادے تھے انتقال فرما گئے, تو حضرت ابراہیم کی جسد خاکی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور فرمایا کہ اے ابراہیم, باقاعدہ ان کو مخاطب کیا, فرمانے لگے کہ القلب يحزن والعين تدمع, آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل بڑا غمگین ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُنُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ, اے میرے بیٹے ابراہیم, تمہاری جدائی پر ہم بہت غمگین ہیں. کیونکہ یہ تعلق, یہ لگاؤ, سگے رشتے یہ جب ٹوٹتے ہیں تو فطری طور پر انسان کو صدمہ پہنچتا ہے, لیکن صدمہ پہنچنے کے ساتھ اللہ پاک نے اس کے بدل اتنے اونچے رکھے ہیں کہ جب آخرت میں انسان پہنچے گا تو صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ پاک عطا فرمائیں گے. آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نو مولود ایک بچے تھے, بیمار ہوئے, لب دم ہونے لگے, فوراً پیغام بھجوایا اپنے والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کہ بچے کی حالت تشویشناک ہے, جلدی تشریف لائیے. آپ جب تشریف لائے تو نظر کیفیت میں تھا, اس بچے کی اس بے چینی کو اور اس کے بل بلانے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک صحابی عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ اور رو رہے ہیں تعجب سے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا وہ رحمت ہے جو اللہ پاک نے دلوں کے اندر رکھی ہے. تو رونا کسی بھی صدمے کے موقع پر, کسی بھی آزمائش اور امتحان کے موقع پر یہ ہرگز منع نہیں ہے. رونا تو اللہ پاک نے ایک فطری سلسلہ رکھا کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک غم کو ہلکا کر دیتے ہیں. البتہ واویلا کرنا, شور شرابہ کرنا, سینہ پیٹنا, ماتم کرنا, بال نوچنا اور شور شرابہ کرنا اور فالتو کی باتیں زبان سے نکالنا, یہ چیز ممنوع. جانے والے کی جدائی کے غم میں بے ساختہ آنسو ٹپک پڑے تو یہ چیز تو محبت کا اثر ہے. جانے والا جانے کے ساتھ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اداسیاں دے کر جاتا ہے. ہمارے استاد محترم جن کا میں نے پچھلے مضمون میں قصہ بیان کیا تھا کہ جن کے گھر سے بیک وقت 6 لاشیں اٹھی تھی, پوری بلڈنگ گر گئی تھی, جن میں بیوی, سالہ, 2-3 جوان بچیاں, 18-22-23 سال کے رشتے ہو چکے تھے, نکاح تیار تھے, بالکل سجا بنا گھر بالکل اجڑ گیا, اور ایک معصوم چھوٹا بچہ, 6 میتیں جن کے گھر سے اٹھی ہوں, لیکن عالم فاضل ہیں, صبر کا دامن تھام کے رکھا. ان کے ہاں جہاں اب نیا گھر انہوں نے لیا, وہاں جہاں کتابیں وغیرہ بھی ساری رکھی, 2 شعر انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمپوز کر کے لگائے ہوئے چھوٹے سے کتبے پر. ایک تو اس میں سے یہی ہے, میرے لبوں پہ تبسم کو تو سب نے دیکھ لیا, میرے دل پہ جو گزرتی ہے کوئی کیا جانے. جانے والا پیچھے دلوں کے اندر بہت گہرے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے. جس سے جتنی زیادہ دلی محبت اور لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے, زندگیاں گزر جائیں لیکن وہ غم انسان کے مندمل نہیں ہوتے. پچھلے سال جب والد ماجد ہمارے دنیا سے تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ موقع بموقع کبھی ہمارے اوپر بھی مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں. تو ایک موقع تھا, ہمارے ایک بزرگ نمازی ہیں, آج کل وہ گئے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کے پاس امریکہ, تو وہ مجھے حوصلہ دینے لگے, صبر دلانے لگے, تسلی دینے لگے, کہنے لگے کہ میرے والد کو دنیا سے گزرے ہوئے 35 سال گزر گئے, آج تک میں ان کو نہیں بھول پایا, تو آپ کے تو والد ماجد ابھی ابھی گئے ہیں تازے, تو آپ کیسے بھول پائیں گے. تو رشتے جتنے گہرے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ وہ دل کے اوپر گہرے اثرات چھوڑ کر جاتے ہیں. استاد محترم نے ایک شعر تو یہ لکھا کہ میرے لبوں پہ تبسم کو تو سب نے دیکھ لیا, میرے دل پہ جو گزرتی ہے کوئی کیا جانے. اور نیچے لکھا ہے العبد الحزین, ایک غمگین بندہ. اور دوسرا شعر انہوں نے وہ اسی انداز سے وہ بھی خود ہی اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا لگایا ہے, جس میں ہے کہ میرے درد کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو, میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمان نہیں ہے, میرے درد کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں ہے۔ انسان بظاہر معاشرے میں ہنستا ہے، بولتا ہے، میل جول لگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن دل کے اندر جو غم لگ جاتا ہے جانے والوں کا، تو یہ بہت دیر تک رہتا ہے۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، القلب يحزن والعين تدمع وإنا بفراقك لمحزونون يا إبراهيم، کہ ابراہیم دل بڑا رنجیدہ، اداس اور صدمے کا اثر اس کے اوپر ہے، غمگین ہے۔ القلب يحزن، حزن کا معنی غم، کہ دل غمگین ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور ہم تمہاری جدائی پر غم سے گویا کہ غمگین ہیں۔ تو یہ فطری تقاضے کے مطابق انسان کو جب کبھی یاد آئے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی، اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کی، اس پر اگر آنسو بہ جائے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینے پر اللہ پاک پھر سے وہی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو پہلے موقع پر عطا فرمایا تھا۔ تو غرض یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے ایسے سامان رکھے، ایسے تسلی کی چیزیں رکھی کہ جن کو سامنے رکھا جائے تو یہ موقع ہم میں سے ہر ایک کے اوپر آتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً، کبھی کسی موقع پر، کبھی کس مرحلے پر، لیکن صبر و تحمل، تعلیم اور تربیت اور انسان کی صحیح رہنمائی ہو تو ہر موقع پر انسان اس کے اندر صحیح موڑ سے گزر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگرد ہیں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اوپر ایک آزمائش ہے۔ آزمائش کبھی انسان کی جان پر آتی ہے، کبھی مال پر، کبھی آل اولاد پر، کبھی اور کسی چیز پر، لیکن صبر کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے ایک صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور حوصلے اور ارادے اتنے بلند کہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، اس کو اردو میں لنگڑا کہا جاتا ہے، لنگڑے پن کے معذور تھے، 60 سال کی عمر میں اسلام لائے، آل اولاد والے، بال بچے والے، بیٹے بھی مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ احد کا موقع آیا، غزوہ احد کے لیے مجاہدین کو تیار ہونے کا حکم دیا گیا، تو حضرت عمر بن جموح کے صاحبزادے وہ بھی گھر میں آئے، ہتھیار، اسلحہ، تیاریاں، ویاریاں جو ہوتی ہیں مجاہدین، تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ جا رہے ہیں غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار سے لڑنے۔ خود بھی باوجود یہ ٹانگ کام نہیں کرتی تھی، اٹھے، تیاریاں شروع کرنے لگے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ کہاں چلے؟ کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کہا کہ نہیں نہیں آپ کہاں، اتنی بڑھاپے میں 60 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، آپ کہاں پریشان ہوں گے، اور آپ کی ٹانگ بھی کار آمد نہیں، کہاں آپ جنگ کے اندر پریشان ہوں گے۔ تو کوئی اور ہوتا کہتا ہاں ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، میں گھر میں بیٹھا تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ لیکن چونکہ موقع شناس تھے، معلوم تھا کہ یہ موقع قیمتی ہے، قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں، بار بار نصیب نہیں ہوں گے۔ ٹانگ نہ ہونے کے باوجود نکل کھڑے ہوئے حضور کی خدمت میں جا پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بچے مجھے خیر سے روکتے ہیں، اور میں نے کہا کہ میں بھی غزوہ میں شریک ہوں گا، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لنگڑے ہیں، اور لنگڑوں کے لیے معذور ہونے کے ناطے اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کریں، تو ان کی کوئی گرفت نہیں، اور یہ مجھے مستثنا کر کے مجھے اس سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، آپ فرمائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ ان کے جذبے اور شوق کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے۔ اسی لنگڑے پن کے ساتھ احد کے میدان میں حاضر ہوئے، شریک ہوئے، اور جب وہ موقع آیا جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درگاہ میں آ گئے، تو صحابہ نے اس منظر کو دیکھا کہ حضرت عامر بن جموح اپنی اسی ایک ٹانگ پر اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے آگے بڑھے، اور وہ صحابہ کا جو جتھا جس نے حضور کی حفاظت کے لیے ذمہ داری لی ہوئی تھی، ان کے شانہ بشانہ شریک ہو کر خود بھی کفار کا مقابلہ کر کے حضور کی حفاظت کرنے لگ گئے، اور حفاظت کرتے کرتے جامع شہادت نوش فرما گئے، کامیابی چوم لی، کامیابی کو اپنا لیا، حاصل کر لیا۔ کوئی اور ہوتا تو سوچتا کہ ٹھیک ہے، میرے لیے رخصت موجود ہے، میں کیوں جاؤں؟ لیکن اس موقع کو انہوں نے قیمتی جان کر اپنے لیے آخرت کا وہ ذخیرہ جمع کیا کہ اللہ پاک نے شہادت کی موت عطا فرمائی اور شہدائے احد کے اندر ان کا شمار ہو گیا کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور پھر آپ باقاعدہ جب آپ دنیا سے جانے والے تھے باقاعدہ احد کے شہداء کے پاس گئے، ان کے پاس جا کے سلام پیش کیے، بقیع میں جایا کرتے تھے ان کے پاس جا کے سلام پیش کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑے گہرے آپ کے روابط تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تک حضور کے اوپر دے دیے، اسلام کے لیے دے دیے، حضرت عمر بن جموح اور حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت جابر کے جو والد ہیں یہ دو مشہور صحابی ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ تو جو ان کے والد ہیں عبداللہ، ان کو اور حضرت عمر ابن جموح کو چونکہ ظاہر ہے کہ تعداد زیادہ تھی شہداء کی تو ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر کھودنا دشوار تھا، تو ایک ایک قبر میں دو دو چار چار ساتھیوں کو جب سپرد خاک کیا گیا تو حضرت عمر ابن جموح اور حضرت جابر کے والد عبداللہ ان دونوں کو ایک قبر میں آرام کرا دیا گیا. کچھ وقت جب گزرا بعد کے دور میں سیلابی ریلا ایک آیا جس کی وجہ سے وہ قبر دھنس گئی، تو اس قبر کی مرمت کا کام جب شروع کیا گیا، قبر کو کھودا گیا تو دونوں حضرات بالکل اس طرح تر و تازہ نکلے جیسے کل ہی ان حضرات کو سپرد خاک کیا گیا ہو. حضرت عمر ابن جموح کہ جو ایک ٹانگ پر لڑتے ہوئے رہے خدا میں جان کا نذرانہ جنہوں نے پیش کر دیا، اور دوسرے حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کہ جن کے بارے میں حضرت جابر جب حضرت عبداللہ شہید ہو گئے یعنی والد کی شہادت کے بعد حضرت جابر کو حضور نے اداس دیکھا، پوچھ لیا کہ جابر کیوں اداس غمگین دکھائی دیتے ہو؟ تو غمگین ہونا، اداس ہونا، جانے والوں کی جدائی کے اندر انسان کی کیفیت کا بدل جانا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے جو انسان کے اوپر لاحق ہوتی ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ، والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور دوسری یہ فکر لاحق ہے کہ والد کے اوپر کافی بڑا قرضہ ہے، اس قرضے کی فکر اور والد کی جدائی کا غم، اس کی وجہ سے میں اداس دکھائی دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ہمت دلانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بات بیان کی، وہ راز فاش کیا جو ان کے والد کے ساتھ ہوا. فرمایا کہ اے جابر تمہیں بتاؤں کہ جب کبھی کوئی شہید اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جامع شہادت نوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شہید سے کلام فرماتے ہیں لیکن حجابات نور درمیان میں حائل ہوتے ہیں. تمہارے والد جب جامع شہادت نوش کر کے بارگاہ رب الجلال میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے بغیر پردوں کے، بغیر حجابات کے براہ راست تمہارے والد سے گفتگو فرمائی اور پوچھا کہ اے عبداللہ بولو کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ مجھے زندگی دے، دنیا میں جاؤں اور دوبارہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کی راہ میں قربان کر دوں، پیش کر دوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جو ایک دفعہ آیا وہ پھر قیامت میں زندہ ہوگا، اس سے پہلے ہم دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتے. اتنی اونچی شخصیات، تو یہ حضرات جو موقع شناس تھے اور کام کے لوگ تھے. اسی طرح میں نے کہا کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، یہ ٹانگ کے اوپر معاملہ مجھے یاد آیا. ہماری والدہ ماجدہ کی بھی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی اور تقریباً 8-9 مہینے اسی ٹوٹی ہوئی کیفیت کے اندر، شدید تکلیف کے اندر گزاری، لیکن پچھلے مضمون میں بھی میں عرض کیا تھا کبھی اف تک نہیں کرتی. صبر جس کو کہا جاتا ہے وہ ہم نے کھلی آنکھوں سے اپنی والدہ ماجدہ میں دیکھا کہ مسکراتی رہا کرتی تھی، کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتی، اللہ پاک سے با امید رہا کرتی تھی اور پر امید رہا کرتی تھی. تو بس والدہ ماجدہ ہماری منگل کو انہوں نے مثال پایا. جمعے کے دن مجھے ایک طالب علم نے خواب سنایا، ابھی چھوٹے درجے کا طالب علم، تیسرے درجے کا، وہ آیا میرے پاس کہنے استاد جی میں نے خواب دیکھا جمعے کی صبح کہ میں ہوں اور آپ ہیں، یعنی میں اور وہ شاگرد. کہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں موجود ہیں، آپ مجھے بتانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور ساتھ میں دو قبریں اور ہیں، آپ مجھے دکھانے کہ حضرت صدیق اکبر کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر آپ دعا کرانے لگ گئے اور اس کے بعد پھر میں آمین آمین کہہ رہا ہوں، ہم دعا کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو آپ نے پھر مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹانگ غزوہ بدر میں شہید ہو چکی. جیسے اس طالب علم نے ٹانگ کے شہید ہونے کا تذکرہ کیا، فوراً میرے دل میں یہ اندازہ آیا اپنی والدہ کی طرف، چونکہ خواب میں بہت سارے اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ دکھایا جاتا ہے کچھ، پس منظر میں ہوتا ہے کچھ. جس دن والدہ ماجدہ ہماری گری تھی مدینہ طیبہ کے اندر ہوٹل میں، تو وہ میری زندگی کا سب سے دہلا دینے والا لمحہ تھا. عصر اور مغرب کے درمیان کا یہی وقت تھا. میں اور میری بہن اور امی وغیرہ ہم لوگ بس تیاری کر رہے تھے حرم شریف جانے کی. تو اس دوران چائے بھی پی رہے تھے, میں چائے پی رہا ہوں, ادھر میری بہن چائے پی رہی, امی ادھر سے اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی تیاری کر رہی. بس بیڈ سے اٹھ کر کرسی پہ بیٹھ رہی تھی کہ اسی دوران ایک دم سے کڑک کر کے آواز آئی, لڑکھڑا کے گری, آنکھوں دیکھے وہ جو منظر تھا بس دل ایک دم دہل گیا. ابا جان کی وفات اور امی جان کے وصال کے اوپر بھی میرا دل اس خطرناک انداز میں نہیں دہلا جس انداز سے اس موقع پر دہل گیا تھا. کہ بس اندازہ ہوا کہ کڑک کر کے ٹانگ ٹوٹی اور ایک دم سے وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گر گئی. فوری طور پر چونکہ میں اکیلا تھا, سینے سے امی جان کو چمٹایا, اٹھایا اور ان کو بیڈ پہ لٹایا. تو وہ مرحلہ, وہ موقع فوراً میرے ذہن میں آیا. تو اس کے اگلے دو تین دن بعد ڈاکٹروں نے کہا تھا آپریشن کریں گے. اگلی ہی صبح پھر مجھے خواب نظر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے حضور کا روزہ ہے. اور جس طرح کتھئی سے رنگ کا کمبل یا چادر ہوتی ہے موٹی جو سردیوں میں پہنتے ہیں, کھیس بولتے ہیں جس کو, وہ آپ اوڑے ہوئے سیدھے لیٹے ہوئے, اس طرف بھی کچھ افراد ہیں, اس طرف بھی کچھ افراد ہیں, دونوں طرف افراد کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں ہمارے مدرسے کے ایک استاد بھی ہیں, وہ بھی کالا امامہ باندھے ہوئے حضور کا دیدار کر رہے ہیں. تو اس موقع پر جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ انور بالکل ہو بہو میری والدہ ماجدہ جیسا ہے. اور میری امی جب تھوڑا سا غمگین ہوتی تھی, اداس ہوتی تھی, تو امی کی ناک لال ہو جاتی تھی, تھوڑی سی پھولتی تھی اس جگہ سے. ضبط کرتا ہے انسان جب رونے کو تو ناک تھوڑی پھولتی ہے. تو اس کیفیت میں جیسے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ وہ کہ ضبط کر رہے ہیں رونے کو, اور ہلکے ہلکے سی ہوں, جیسے انسان رونے کو روکتا ہے تو کپ کپاتا ہے. تو اس کیفیت میں آپ کو دیکھا اور آپ رونے کو روک رہے ہیں, تحمل کر رہے ہیں, اور آپ کے چہرے کی یہ ناک سرخ ہو رہی ہے اور اس طرح اس کے اندر تھوڑا سا پھولنے کا کیفیت آ رہی ہے. تو یہ خواب میں نے دیکھ لیا, لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ اشارہ دوسری طرف ہے کہ شاید کہ والدہ ماجدہ جو آپ گری ہیں, ممکن ہے کہ ابھی یہ دوبارہ سے اٹھنے کے قابل نہ ہوں, چلنے کے قابل نہ ہوں. پھر وہی ہوا کہ وہ جب گری تو وقتی طور پر تو ان کو سہارا دے کر اٹھا لیا کرتے تھے, لیکن وہ ٹانگ کا ٹوٹنا ایسا ہوا کہ دوبارہ سے پھر وہ چلنے کے قابل نہ ہو سکے. تو یہاں پر بھی جب اختتام پر اس طالب نے یہ خواب سنایا کہ غزوہ بدر کے اندر حضور کی ایک ٹانگ شہید ہو چکی, تو فوراً میرا خیال دوسری طرف گیا کہ ممکن ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر میری والدہ ماجدہ پر اتنی بڑی تکلیف آئی اور وہ صبر تحمل کا پیغر بنی رہی, ممکن ہے کہ اللہ پاک نے یہ فضیلت دکھائی ہو کہ اللہ پاک اس کے اندر غزوہ بدر کے اندر شہید ہونے والی ٹانگ اجر عطا فرما دے. گھر کے اندر بھی میرے بھائیوں سے جب اس خواب کو تذکرہ کیا تو بھائیوں نے بھی یہی تعبیر لی کہ ان شاء اللہ امی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شدید مصیبت اور اس آزمائش کے اوپر صبر کرنے پر انشاءاللہ اجر اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ پاک چاہے. مدینہ طیبہ کا ایک معمولی سا بخار, اس کی اگر آپ فضائل پڑھے احادیث میں تو انسان لگتا ہے ساری زندگی گناہوں سے پاک ہو گیا, چلے جائے کہ اتنی بڑی تکلیف انسان پر گزر جائے. اور وہی شکل و صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں میں نے دیکھی تھی جس انداز سے, تو آخری دنوں میں جب امی کو ہم اٹھا کر ویل چیئر پہ بٹھاتے تھے تو ظاہر ہے بہت شدید تکلیف ہے. میں نے بتایا تھا کہ کئی جگہ کی ہڈیاں چٹک چکی تھی, پسلی کی, ہسلیوں کی, پچھلی طرف کی اور یہ والی, تو بالکل پاؤں اٹھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا تھا. اس وقت وہ جب اپنی تکلیف کو برداشت کرتی تھی اور رونا روکتی تھی تو وہی شکل بن جاتی تھی, اس طرح ناک پھول جاتی تھی, اور اس طرح آپ ضبط کرتے انسان اپنے رونے کو, تو مجھے وہی انداز یاد آتا تھا. تو غرض یہ کہ سفر کرنے والوں کو اللہ پاک نے اتنا اجر کا وعدہ فرمایا. تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا, جو حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عروہ عبد الولید ابن ملک نے حضرت عروہ ابن زبیر کو گئے اپنے پاس بلوایا. اور مہمان بنایا, شاہی مہمان, اس مہمان ہونے کے ساتھ تو اپنے صاحبزادے کو بھی ساتھ لے گئے تھے. تو وہاں جب شاہی مہمان تھے تو اس مہمان ہونے کی وقت میں ہی ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت عروہ ابن زبیر کے, وہ شاہی اقتبل کے اندر ولید ابن عبد الملک جو خلیفہ گزرے ہیں ان کے شاہی اقتبل کے اندر گئے. وہاں گھوڑ سواری کے شوق میں وہ نوجوان تھے, گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑے نے اس انداز سے ان کی لات ماری کہ وہ جان لیوا ثابت ہو گئی. جوان لڑکا گھوڑے کی خطرناک لات کھانے کی وجہ سے آنن فانن اللہ کو پیارا ہو گیا حضرت عروہ ابن زبیر. اور پھر کچھ ہی وقت نہیں گزرنے پایا تھا کہ حضرت عروہ ابن زبیر کے ٹانگ میں گھوڑا نکلا اور وہ گھوڑا اتنا مہلک اور مضر بن گیا, اتنا خطرناک بن گیا کہ جس کی وجہ سے جب طبیب کو اور جراح کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ٹانگ کو فوری طور پر کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا. تو یہ جو شاہی مہمان کی حیثیت سے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ اور وقت کے بہت بڑے کامل بزرگ تھے, ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ بلوایا تھا خلیفہ نے اپنے دربار میں دمشق میں, اور وہاں یہ حادثہ پیش آیا. ایک تو ان کا نوجوان صاحبزادے گھوڑے کی لات کی وجہ سے انتقال فرما گئے, دوسرے ٹانگ میں اتنا مضر اور زہریلا گھوڑا نکل گیا جس کی وجہ سے جراح اور طبیب نے کہا کہ ٹانگ فوری طور پر کاٹنی پڑے گی, انہیں جسم میں زہر پھیل جائے گا اور جان لیوا ثابت ہوگا. تو جب ان کو بتایا گیا فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب ٹانگ کاٹنے کے لیے جراح آئے اس زمانے کے جو سرجن ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ٹانگ کاٹنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو شراب کے چند گھونٹ پلائیں گے تاکہ آپ کے اوپر ایک کیفیت آ جائے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف کی شدت کا احساس نہ ہو. سختی سے منع فرما دیا. فرمایا کہ نہیں. انہوں نے کہا اچھا ہم کوئی دوسری چیز آپ کو تھوڑی سی پلائیں گے تاکہ آپ کی تکلیف کم. فرمایا کہ حرام چیز کا قطرہ بھی میرے منہ میں مت ڈالنا, جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو, باقی کام میرا ہے. اللہ پاک میرے اس تکلیف کے اوپر صبر کرنے پر اجر عطا فرمائیں گے. چنانچہ بغیر ان کو نشہ آور چیز دیے ہوئے ہوش و حواس میں, آج کل کے زمانے میں تو بے ہوشی کا پھر بھی نظام آ چکا, بغیر بے ہوش کیے ہوئے, بغیر سن کیے ہوئے, بغیر شراب کے چند قطرے پلائے ہوئے, بغیر کوئی نشہ آور چیز دیے ہوئے ان کی ٹانگ کو کاٹا گیا. اور ٹانگ کاٹنے کے ساتھ ہی گرم گرم کھولتا ہوا تیل تھا جس میں اس ٹانگ کو ڈالنا تھا تاکہ وہ ٹانگ جھلس کر سکڑ کر اس میں داغ لگ جائے اور وہ خون بہ کر جان کا ضیاع نہ ہو جائے. تو ایک تو ٹانگ کاٹنے کا شدید ترین خطرناک مرحلہ, اس کے کٹنے کے فوراً بعد گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ان کی ٹانگ کو ڈالا گیا تو اس موقع پر وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے. بعد میں پھر ہوش میں آئے ولید ابن عبد الملک جو خلیفہ وقت تھے, وہ دل میں کافی افسردہ تھے کہ ہم نے اتنی بڑی شخصیت کو اپنا مہمان بنا کر بلایا اور ہماری یہاں آ کر ان کے ساتھ دو بڑے بڑے حادثات ہو گئے, کس طرح سے ان کو تسلی دی جائے, کس طرح ان کو حوصلہ دلایا جائے. قسمت سے انہی دنوں کے اندر ایک قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے, ایک قافلہ آیا ہوا تھا, تو اس کے اندر ایک نابینا شخص خلیفہ وقت ولید کو نظر آیا. تو ولید ابن عبد الملک نے پوچھا کہ بھائی تم نابینا ہو, یہ تمہارے نابینا ہونے کی وجہ کیا بنی؟ اتفاقاً پوچھ لیا. اس نے کہا کہ میں قبیلہ بنی عمس سے تعلق رکھتا ہوں, یہ قبیلہ مشہور اور معروف قبیلہ ہے اور میں اس قبیلے کا معروف اور مشہور انسان تھا کہ میرے پاس مال و دولت, اہل و عیال, بیوی بچوں کی کثرت تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اہل و عیال بھی تھے, مال دولت بھی تھی, ان سب کے ساتھ میں کسی سفر پر چلا تھا. رات کا وقت ہوا, ہم نے ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا, وقتی طور پر پڑاؤ ڈالتے. جب پڑاؤ ڈال لیا تو رات کو جس طرح پچھلے علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں کی وجہ سے سیلابی ریلا بن کے وادیوں سے گزرتا ہوا آتا ہے, تو رات کو اچانک ایک سیلابی اتنا خطرناک ریلا آیا کہ میری بیوی بچوں اور مال و اسباب کو بہا کر لے گیا. صرف میرے پاس ایک معصوم بھولا بھلا بچہ بچ گیا اور میرا ایک اونٹ. میں حیران پریشان تھا کہ یک لخت کیا ہوا کہ سیلابی ریلا آیا, ہم سنبھلنے نہ پائے, میری بیوی بچے مال دولت سارا کا سارا پانی میں بہ گیا. ابھی میں کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا ہوا, تو وہ جو میرا ایک اونٹ اور میرا ایک بچہ بچہ تھا, میں نے سوچا کہ یہ اونٹ, تو وہ اونٹ تھوڑا سرکش تھا, بھگوڑا قسم کا تھا, تو وہ اونٹ سرکشی کرنے لگا اور بھاگ کے تھوڑا دور چلا گیا. میں نے سوچا کہ یہ بھی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے, میں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑا. ابھی میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے اپنے اس معصوم بچے کے چیخنے کی آواز آئی. جب پیچھے پلٹ کر میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بچے کا سر بھیڑیے کے منہ میں ہے اور بھیڑیا اس کو اچک کر اس کے سر کو کچمبر بنا چکا تھا. جب میں پلٹ کر واپس آیا تو میرا بچہ انتقال کر چکا تھا. کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بھی گیا, اب کم سے کم اونٹ میرا بچا ہوا ہے, اس کو تو پکڑوں. اور یہ بالکل جنگل بیابان وادی کے اندر کا معاملہ تھا. کہا کہ میں پلٹ کر اپنے اونٹ کے پاس جب پہنچا تو وہ غصے میں گھبرا ہوا تھا, اس نے زوردار لات اٹھا کر میرے منہ پہ دے ماری کہ میری بھی نہیں جاتی رہی. کہا کہ ایک ہی رات میں میری بیوی، میرے بچے، مال اور اہل و عیال اور حتیٰ کہ میری گدائی، سب کے سب تھوڑی سی دیر میں سب کے سب سے چلے گئے. تو ولید ابن عبدالملک نے کہا کہ اس آدمی کو حضرت عروہ ابن زبیر کے پاس لے جاؤ اور ان کے سامنے اس کی پوری قصہ سنواؤ تاکہ ان کو حوصلہ ہو جائے کہ دیکھو یہ تو آپ سے بھی زیادہ مصیبت زدہ ہے کہ کتنی ساری آفتیں اس کے پاس اس کے اوپر تابڑ توڑ آئیں، کہ بعد دیگر مصیبتوں کی بارش ہو گئی تاکہ ان کو حوصلہ مل جائے. صبر کرنے والے تھے تو لہٰذا صبر کرنے والوں کو اللہ پاک اجر بھی عطا فرماتے ہیں آخرت میں. اللہ پاک قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو مصیبتیں جن پر دنیا میں پڑا کرتی تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہوں گی. جس طرح دنیا میں مصیبتوں کی بارشیں ہوتی تھی تو آخرت میں اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب کی بارشیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرمائے، خوشحال زندگی عطا فرمائے، صدمات سے محفوظ رکھے. خدا نہ کرے کبھی بھی کوئی جانی یا مالی یا کسی بھی لحاظ سے کوئی آفت یا مصیبت آئے تو اللہ پاک صبر و تحمل سے ہم سب کو کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، يا حفيظ يا بصير يا معين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.